الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت با اثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وأصحابك يا نور الله
میں آپ کو مدینہ منورہ کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں میرے آبائی وطن کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا بڑا عاشق رسول تھا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور درود و سلام سے اسے زیادہ ہی محبت تھی لہذا درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلال الخیرات شریف اسے زبانی یاد تھی اس کا معمول تھا جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلال الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی باب پڑھتا ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ اس شاخ کے قافلے حرمین میں طیبین کی جانب روا دوا تھے اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک مبارک مینار کا کنگورا شکستہ تھا اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے دیوانے وہ دیکھو ہمارے نوربار مینار کا ایک کنگورا ٹوٹ گیا ہے تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگورے کو اثر نو بنا دو جب آنکھ کھلی تو کانوں میں آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات رس گھول رہے تھے مدینہ پاک کا بلاوا آ چکا تھا مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو غریب آدمی ہوں میرے پاس رخت سفر کہاں مدینے کا سفر میں کیسے کر سکوں گا مگر عشق نے ڈھارس بندھائی بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تم مسائل کی فکر کیوں کرتے ہو امید بند گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا اوزار کا تھیلا دے چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں
سبحان اللہ
ادھر پوربندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک ظاہر مدینہ باقی رہ گیا۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہذا دیوانے کو لینے کے لیے کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینہ مدینہ میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ مدینہ جھومتا ہوا سوئے مدینہ منورہ چل دیا۔ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ بالآخر دیوانہ سچ مچ مدینہ پہنچ گیا اور جھومتا ہوا روضہ منور کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی جو ہی نظر دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا خواب دیدار کروا دیا گیا تھا۔ بار کے دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سناری جالیوں کے روبرو حاضری دی، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگورا شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل الامر فوق الادب، یعنی حکم ادب پر فوقیت رکھتا کے ماتحت اوپر چڑھا کہ اگر حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو کوئی عاشق گنبد و مینار پر جانے کی جرات تو کجا ایسا کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال دیوانہ اوپر گیا اور اس نے حسب الارشاد کنگورا شریف اثر نو بنایا۔ وارے دیوانے، دیوانے کی خوشبختی کی معراج ہو گئی۔ جب دیوانے کی بیتاب روح نے سبز سبز گنبد کا قرب پایا تو بے قراری اور اضطراب بے حد بڑھ گیا۔ دیوانہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا اور اب اسے نیچے آ جانا چاہیے تھا، مگر اس کی روح مستر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز سبز گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی، یعنی دیوانہ دم توڑ چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، صلو علی الحبیب علی محمد۔ سائیں بھائیو، آپ نے دیکھا کہ دیوانہ کس قدر خوش نصیب تھا کہ اس نے سبز سبز گنبد پر اپنی جان قربان کر دی۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر یاد آ گیا، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، نا توانو کچھ تو ہمت کیجئے۔ اور اس کا ایک ترجمہ پاکستانی شاعر نے اس طرح کیا، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں مار مار آیا نہیں کرتے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑے مالدار صحابی تھے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی جو چوتھے پارے کے ابتدا میں، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنزول ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت مالدار تھے، انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا تھا کہ وہ فوری طور پر عمل کرنے میں سبقت فرماتے تھے، تو انہیں بیرحا، یہ آپ کا ایک باغ تھا باغ مدینہ، یہ ان کو بہت پیارا تھا۔ تو بارگاہ رسالت میں یہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنے سارے مال میں جائیدادوں میں بیرحا سب سے پیارا باغ ہے، میں اس کو راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اظہار مسرت فرمایا اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کے خاندان میں تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب بیر خاج ہوئے وہ مسجد نبوی شریف کی توسیع میں آ گیا ہے، الحمدللہ سگے مدینہ عفیہ نو کو وہ جگہ معلوم ہے کہ جہاں پہلے بیر خاج تھا۔ اب چونکہ سارا مدینہ، جتنا بھی قدیم مدینہ ہے، وہ سارے کا سارا مسجد نبوی شریف میں آ گیا، کہ مسجد نبوی شریف اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اب سارا مدینہ اس میں شامل ہے۔ مسجد نبوی شریف کے باہر کا جو علاقہ ہے وہ پرانا مدینہ نہیں ہے. اب یہ جدید جیسے شہر بھی بڑھتا ہے, آبادیاں بڑھتی ہیں, تو اس طرح وہ بڑا ہوا حصہ ہے, لیکن وہ بھی مدینہ ہی کہلائے گا. اصل مدینہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں آ گیا. تفسیر نعیمی میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, ترجمہ کن سلیمان, تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک رائے خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. تو انہوں نے اپنا بہترین اور نفیس گھوڑا دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر کیا. اس گھوڑے کا نام تھا سائل, اور عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ رائے خدا میں صدقہ ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا انہی کے فرزند سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری نیت صدقہ کرنے کی تھی. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فرما لیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک الاحکام ہے, جس طرح جو چاہے حکم فرما دے, آپ کا حکم نافذ ہے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, کن کے معنی کن ہو جا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ورنہ کسی کی حکومت ایسی نہیں ہوتی, بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو چاہے کہہ دے وہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے آقا کی بادشاہت سب سے نرالی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں سب سے قدیم پہاڑ ہے جبل ابی قبیس, یہاں معجزہ شق القمر واقع ہوا. ابو جہل وغیرہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جادو جو ہے وہ زمین کے معاملات پہ تو چل سکتا ہے, فلکیات اجرا میں فلکیات پر نہیں چل سکتا, آسمان اور بادلوں پر اور چاند تاروں سورج پر نہیں چل سکتا, ان کا یہ خیال تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سرکار معاذ اللہ جادوگر ہے, تو اس لیے اب ان کو ہم گھیرتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. تو چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا, تو دیکھتے ہی دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ واقعہ جبل ابی قبیس جو مکہ مکرمہ میں پہاڑ ہے اور دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ مانا جاتا ہے, اس پر رونما ہوا. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیے, تب بھی بدبخت جو تھے وہ بدبخت ہی رہے اور یہ کہہ کر منتشر ہو گئے کہ یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چاند پر بھی حکومت نافذ حکومت ہے نا. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چیر گیا. مہ معنی چاند, چیر گیا دو ٹکڑے ہو گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان کہ تو کیا کہنے, بچپن میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں چاند سے کھیلا کر سکتے. یا یوں کہیے کہ مطلب یہ معجزات کے ظہور کے سب ذرائع ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ورنہ نبی کو کھیل کود سے کوئی سروکار نہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا, اسی طرف کو ہو جاتا تھا. تو میرے آقا اعلی حضرت اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد مانے پنگ گھوڑا بچے کا جھولا جو ہوتا ہے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ایک اور شاعر کہتا ہے, کھیلتے تھے دیکھیے بچپن میں آقا چاند سے, وہ سراپا نور تھے اور یہ کھلونا نور کا. حضرت سیدنا صدر الافاظل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے کنزول ایمان شریف پر حاشیہ لکھا ہے بنام خزان العرفان, انہوں نے چوتھے پارے کی پہلی آیت کا وہ حصہ, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی ترجمہ کنزول ایمان, تو ہرگز بھلائی کو نہ پوچھو گے جب تک رائے خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. کے تحت فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, جو مال مسلمان کو پیارا ہو اور اسے رضا الہی عز و جل کے لیے خرچ کرے, وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے، ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ رائے خدا عز و جل میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. تو جس کو کھجور پسند ہے وہ اگر کھجور خرچ کرے تو اس کو اللہ کی راہ میں پیاری چیز خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اپنی اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں خرچ کرے. رائے خدا میں خرچ کرنے کے انداز بہت ہوتے ہیں، ایثار کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اگر عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی ایثار کرے تو میں اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، کہ اس کا مقام جنت ہے اور اس کے یعنی جنت کے جس حصے میں وہ رہنا پسند کرے رہ سکتا ہے.
سبحان اللہ.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہو اور وہ اس کو اللہ عز و جل کے واسطے یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہ کھائے تو اللہ عز و جل اس کو بخش دیتا ہے. اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پورا واقعہ سن لیجئے. آپ بیمار تھے اور آپ کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھلی لینے کے نکلے. آپ فرماتے ہیں کہ بہت تلاش کرنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی. میں نے اسے تل کر فرائی کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کر دی. اتنے میں ایک سائل آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو. میں نے عرض کیا، آقا آپ کو اس کی بڑی خواہش تھی، آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے اور بڑی کوشش کر کے تو یہ مدنی مدینے کی مچھلی مجھے ملی ہے. ایسا کریں مچھلی آپ تناول فرما لیں، میں مچھلی کی قیمت سائل کو پیش کر دیتا ہوں. ارشاد فرمایا، نہیں تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے وہ مدینے کی مچھلی اس سائل کو دے دی اور پھر اس کے پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی. ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اسی کے پاس رہنے دو. کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہو اور وہ اس کو اللہ عز و جل کے واسطے یعنی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہ کھائے تو اللہ عز و جل اس کو بخش دیتا ہے. تو صحیح بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ، اور ایک طرف ہمارا حال ہے کہ جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو جلدی جلدی کھا ڈالتے ہیں، جبانے کا بھی کمی خیال رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بھوکے رہے. اچھی اچھی بوٹیاں بڑی صفائی کے ساتھ اپنی طرف سرکا لیتے ہیں، آلو پسند ہے تو وہ بھی اپنی طرف کھسکا لیتے ہیں، میٹھی ڈش آئی تو وہ بھی اپنی طرف کھینچ لی اور جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا، یا زیادہ اپنی پسند کی بوٹیاں اور کھانا اپنی پلیٹ میں زیادہ بھر ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور کھا ڈالے. یہ ہمارا حال ہے. وہ صحابہ کرام علی مردوان تو قصداً اپنی پسند کی اشیاء اپنے بھائیوں پر ایثار کیا کرتے تھے، اور ہم اس معاملے میں زیرک اور چالاک ہیں نفس کے معاملے میں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ آنے ہی نہیں دیتے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے کتنے بڑے سخیوں کے سردار تھے. چنانچہ سخیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے سخاوت نشان ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ کے باہر واقع ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 4.25 میل پر پھیلا ہوا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزر نے پائے کہ ان میں سے میرے پاس کچھ رہ جائے. ہاں اگر مجھ پر دین یعنی قرض ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا. بخاری شریف کے حدیث. سنتوں کے ڈنکے بجانے والوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جبل احد کے برابر بھی سونا اگر ہو تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ہیں کہ مال جمع کرنے کی فکر سے آزادی ہی نہیں پاتے بلکہ حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں تو خوب سونا جمع کرنے کی شوقین ہوتی ہے. سارا سونا اور مال اتباع سنت میں رائے خدا کے اندر لٹا دینا تو خیر بہت دور کی بات ہے, اپنے سونے کی زکات تک ادا کرنے کے لیے اس کا ہی بہنیں تیار نہیں ہوتی, بلکہ معاذ اللہ کہتی ہے کہ ہم کماتی تھوڑی ہیں جو ہم پر مطلب زکات ہوگی. نعوذ باللہ, زکات فرد ہے چاہے کماتی ہو نہ کماتی ہو. اگر ملک میں سونا ہے اور وہ اگر نصاب کو پہنچ گیا 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ, اور اگر قرضے میں نہیں ڈوبا, حجت اسلحہ سے زائد ہے, تو سال کے 2.5% زکات دینی ہوگی. تو سونے سے پیار کرنے والیاں یہ حدیث پاک سنیں اور خوف خدا بندی سے لرزے, اور آج تک جتنی زکات ذمے ہیں وہ سب فوری طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. خالی توبہ کافی نہیں ہے, بلکہ تاخیر کی توبہ کریں. اور زکات تو جتنے برسوں کی چڑھی ہو دینی ہوگی. اگر اب سونا وہ سب ختم بھی ہو گیا تب بھی پچھلی زکات معاف نہیں ہوگی, وہ توبہ ادا کرنی پڑے گی آپ کو کما کما کے, یا جس طرح بھی. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں دو عورتیں حاضر ہوئی, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا, تم ان کی زکات دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ بولی نہیں. تو فرمایا, ان کی زکات دیا کرو. تو جو لوگ زکات نہیں دیتے وہ بیچارے کیا حساب کریں گے؟ اور ہمارے صحابہ کرام تو زکات تو اپنی جگہ پر سارے کا سارا مال لٹا دیتے تھے رائے خدا میں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مال و دولت سے بے رغبتی کا عالم یہ ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی مل جائے, خود کے برابر سونا بھی مل جائے, تو آپ فرماتے کہ 3 راتوں سے زیادہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, پر اس کو خرچ کر دینا رائے خدا. اگر قرضہ دینا ہے اور وہ نہیں ملتا جس کو دینا یا دینے کی ضرورت ہے تو میں بچا لوں گا, ورنہ تو سب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی, کبھی مال آپ کے پاس جمع ہی نہیں ہوا جو سال بھر گزرتا, بلکہ ہم لوگ تو کہاں کے کہاں نکل گئے, اچھا کھا لیا اور بچ گیا, اب وہ کام نہیں آئے گا, کل پھینکنا پڑے گا, اس لیے کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو اچھا. ہمارا ذہن یہ ہے, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اچھا اچھا چھانٹ کر رائے خدا میں دے, اللہ کے لیے بچا کچھ اور اپنے نفس کے لیے اچھا اچھا. کیسا عجیب و غریب ذہن ہے, ہم لوگ کیسے مفاد پرست. میں چھوٹا تھا تو ہمارے مامو جان مرحوم اللہ کو غریب کی رحمت فرمائے, تو ہم ان کے یہاں مدعو تھے, کھانے گئے تھے ان کے گھر پہ, تو انہوں نے مجھے کھانا دیا کہ جاؤ کسی فقیر کو دیا. تو میں نے بولا کہ ہاں میں فقیر کو دوں گا اور بولوں گا کہ ہمارے لیے دعا کرنا. تو میرے مامو نے بڑے پتے کی بات, میں حیران رہ گیا, وہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم نے یہ کہہ دیا کھانا دینے کے بعد کہ ہمارے لیے دعا کرنا, تو گویا تم نے ابھی سے بدلا مانگ لیا. تو فقیر کو کھانا چپ چاپ دے کے شرافت سے چلے, اس کو بولنا مت ہمارے لیے دعا کرنا, کہ ہم فقیر سے اجر نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے, بلکہ ہم کو اللہ سے ثواب لینا. پہلے کے لوگ کیسے ہوتے, سادہ لوگ بےچارے, سیدھے سادے تھے ہمارے مامو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بےچارے حادثے میں, بس کے حادثے میں وہ شہید ہوئے. میں ان دنوں بہرحال سمجھدار ہو گیا تھا, لڑک پن تھا میرا, 20 سال کے آس پاس شاید میری عمر ہوگی اس وقت. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی کو اگر احسان کریں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے دعا کر, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس سے اس کا بدلہ طلب کر لیا, اب وہ دعا کرے نہ کرے, اس کی دعا قبول ہو نہ ہو, ہم نے تو مانگ لیا اس سے بس. تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ ہو. میں یہ شرعی مسئلہ نہیں اس کر رہا کہ دعا کا کہنا ہی منع ہے. میرے ماموں کی میں نے سوچ آپ کو بتائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہاں, تو وہ میں اپنا بچپن کا بتا رہا تھا کہ وہ بچ گیا وہ دیتے تھے, جو کہ وہ بھی اصول کے مطابق تو صحیح نہیں تھا, پہلے سے اچھا چھانٹ کر رائے خدا میں دینا چاہیے تھا, لیکن چلو بچ گیا وہ دے تو دیتے تھے. اب تو فریزر آ گیا, اس نے ہمارا یہ عمل بھی ختم کر دیا, اور اب جو بچ گیا ہم فقیر کو دینے کے بجائے فریزر میں رکھ لیتے, اور دوسرے دن تیسرے دن اور مناسب اوقات میں کھاتے رہتے. رائے خدا میں قربانی کرتے ہیں, بقرعید کا گوشت ہزاروں لاکھوں کے گھروں میں ہوگا, سنبھال سنبھال کے رکھا ہے. پہلے چونکہ فریزر نہیں ہوتے تھے, تو قربانی اور گوشت جو تھا وہ جلدی جلدی لوگوں کے گھروں پہ چلا جاتا ہوگا, لوگ اس کو کھاتے ہوں گے بےچارے. اب وہ تو غریبوں کو ہڈیاں اور چھچڑے ملتے ہوں گے, اور اچھے اچھے اس کے اعضاء جو ہے پسندیدہ اعضاء مغز ہے اور کلیجی ہے اور یہ سب جو ہے وہ اپنے اس میں آتا ہوگا. جبکہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے مصرف میں لا سکتا ہے, دوسرا عزیزوں رشتہ داروں کو, اور تیسرا غریبوں کو. لیکن اب غریبوں کو دیتا کون؟ ہاں غریبوں کو دیتے ہیں, بڑا بیل کاٹا تو وہ تو غریبوں کا ہے, اور جو 2 دانت کا بکرا ہے وہ فریزر میں, لذیذ گوشت ہے نہیں. تو ہم لوگ اس طرح رائے خدا میں چھانٹ چھانٹ کر اور بخل کے ساتھ دیتے, اتنا دل پکڑ کے دیتے, پتہ نہیں کہیں احسان ہو کہ ہم بھی پھنس جائیں, جبکہ اللہ تعالیٰ تو کتنا نوازتا دیکھیے. اچھا پھر اللہ کی راہ میں دینا بھی کوئی یہ دیکھے تو کمال بھی نہیں کہ دیا ہوا بھی تو اسی کا ہے. ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور ہم لوگ کیسے عجیب و غریب ذہن کے مالک ہیں کہ رب کا دیا ہوا رب ہی کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں, اور اس میں سے وہ کنجوسی کر کے چھانٹ چھانٹ کے دیتے ہیں, اور وہ بھی وہ دیتے ہیں جو اپنے کام کا نہ رہا. کام کا ہے تو اس کو فریزر میں بند کر دیتے ہیں, پھر اتنے دن رکھتے ہیں کہ پھر نہیں کھایا جاتا, تو پھر بعضوں کا پھینک دیتے ہیں یا اب کسی کو دے دیتے ہیں کہ اب یار اپنے کو بھاتا نہیں, اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا. ظاہر گوشت کو زیادہ دن رکھو تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رہتا نہیں, تو پھر بانٹنے نکلتے ہوں گے کہ چلو بانٹ دو. تو کاش سب سے پہلے رائے خدا میں دے دیا جاتا, اور جو اپنے کو نہیں پسند ہے وہ کھا لیا جاتا. مگر ایسا جذبہ تب ہمارے پاس کہا, جبکہ ہمارے اسلاف تو تھے وہ اللہ اللہ, ان کی مثالیں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جب اپنے کردار کو دیکھتے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں بہت سے صحابہ اکرام علیہ رضوان شہید ہو گئے. میں پانی ہاتھ میں لیے زخمیوں کے اندر اپنے چچاداد بھائی کو ڈھونڈ رہا تھا, آخر کار میں نے اسے پا لیا تو وہ دم توڑ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا, اے ابن ام چچا کو کہتے, اے میرے چچاداد بھائی پانی پیو گے؟ تو کپ کپاتی ہوئی آواز میں انہوں نے آہستہ سے کہا ہاں. اتنے میں کسی کے کرانے کی آواز آئی, تو جہاں بلب چچاداد بھائی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ پہلے اس زخمی کو پانی پلاؤ. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینے والوں, ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پینے والوں, لذیذ بریانیاں کھانے والوں, دیکھو دم توڑ رہے ہیں, مگر دوسرا حقدار نظر آیا تو اشارہ کر دیا پانی اس کو پلاؤ. بولا بھی نہیں جا رہا, نقاط اور کمزوری اتنی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی. میں ان کے پاس لپک کر پہنچا اور ان کو پانی کا ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ قریب ہی کسی نے آہستہ دل پر درد سے کھینچی. سیدنا حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے ان کو پلاؤ. میں جب ان زخمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو ان کو میرے پانی کی حاجت نہ رہی تھی, اس لیے کہ وہ جام شہادت پی چکے تھے. میں فوراً حضرت سیدنا حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا, وہ بھی شہید ہو چکے تھے. پھر میں اپنے چچازاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا, انہوں نے بھی شہادت کا جام پی لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو اس سائیں بھائیوں دیکھا آپ نے ہمارے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جذبہ ایثار, اللہ اللہ دم لبوں پر ہے مگر ہر ایک کی یہی آرزو ہے کہ مجھے پانی ملے یا نہ ملے, میرا اسلامی بھائی پہلے سیراب ہو جائے. اور اسی طرح ایک دوسرے پر ایثار کرتے ہوئے تینوں پانی پینے کے بدلے شہادت کا جام پی جاتے ہیں. سائیں بھائیوں ہمیں بھی اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی کبھی تو اپنی پسند کی چیز کسی کو پیش کر دینی چاہیے, چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو, چاہے رقم کی صورت میں ہو, چاہے استعمال کی چیزوں کی صورت میں. اگر آپ کو جذبہ ایثار پیدا کرنے کی واقعی تڑپ ہے تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ, 12 ماہ میں کم از کم 1 ماہ, اور ہر ماہ میں کم از کم 3 دن قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کیا کرے. انشاءاللہ قافلوں کی ہر طرف دھومیں مچا دیں گے.